رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ممتاز علمی صلاحیتوں کے مالک ذہین طلباء سے ملاقات 19 اکتوبر 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔
میں واقعی خداوند عالم کا بہت شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ کرونا کی اس مشکل کے ہلکے ہو جانے کے بعد ایک بار پھر یہ انبساط، سرزندہ اور امید افزا نشست تشکیل پائی۔ واقعی آپ جوان، خاص طور پر غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل آپ جوانوں کی موجودگی امید پیدا کرنے والی ہے۔ یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، آپ کی موجودگی امید خلق کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ملک کی ترقی و پیشرفت کے حامی نہیں ہیں، وہ ان جگہوں پر آپ کی موجودگی کے، جہاں آپ کو ہونا چاہیے، مخالف ہیں۔ خیر، الحمدللہ دوستوں نے جو باتیں یہاں بیان کیں، میں ان کے بارے میں اختصار سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بہت اچھی باتیں بیان کی گئیں، میں واقعی بہرہ مند ہوا، فائدہ حاصل کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جو تجاویز دی گئی ہیں وہ صحیح ہیں اور ان میں زیادہ تر قابل عمل بھی ہیں، اور یہیں سے انسان اس حقیقت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ ان گزرے سالوں میں ہمارے زیادہ تر مسائل مینجمنٹ سے متعلق تھے۔ راستے موجود ہیں، لیکن منتظمین نے ان راستوں پر عمل نہیں کیا۔ امید ہے کہ موجودہ حکومت انشاءاللہ پوری سنجیدگی سے اس سلسلے میں قدم اٹھائے گی، اور اس کی نشانیاں دکھائی بھی دے رہی ہیں۔ یہاں پر کئی وزراء موجود ہیں اور نائب صدر بھی موجود ہیں، یہ لوگ ان باتوں کو حکومت میں پیش کریں گے، میں بھی ان باتوں کو پہنچاؤں گا۔ یعنی یہ چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں، ان کا دفتر میں جائزہ لیا جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ خود انہیں صدر مملکت تک بھی اور دیگر سرکاری عہدیداروں تک بھی پہنچا دیں گے۔ میں نے آج جو بات عرض کرنے کی تیاری کی، اس کے دو تین ذیلی عنوانات ہیں جنہیں میں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ذہین اور ممتاز علمی لیاقت کے حامل فرد کے بارے میں ہے، اس کا عنوان، اس کا موضوع۔ اس سلسلے میں دو تین نکات عرض کروں گا۔ ذہین کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ دوسرا اہم ذیلی عنوان ذہین فرد سے توقعات کے بارے میں. جب ہم نے ذہین اور غیر معمولی صلاحیت کے حامل شخص کو پہچان لیا کہ وہ کون ہے, تو پھر اس سے اور ملک بھر کے ذہین افراد سے ہماری توقعات کیا ہیں. اگلا اہم ذیلی عنوان یہ ہے کہ ہمیں ذہین افراد کی مدد کے لیے انتظامیہ سے کیا توقعات ہیں. کیونکہ ذہین ایک جوان ہے, اسے مدد چاہیے, پشت پناہی چاہیے, حمایت چاہیے. یہ مدد اور حمایت کیسی ہو یہ طے ہونا چاہیے. میں ان میں سے ہر ایک کو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. ایک اور نقطہ میرے ذہن میں ہے جسے میں آخر میں عرض کروں گا. علمی اور سائنسی ذہین اور ہر طرح کے ذہین کے بارے میں, غیر معمولی صلاحیت کے حامل فرد کے بارے میں, سب سے پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے اور ہم جانتے ہیں, یعنی میں پوری سنجیدگی سے اس بات کا قائل ہوں کہ ہم سب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ذہین افراد ملک کے سب سے اہم انسانی سرمایے میں سے ایک ہیں. جی ہاں, قدرتی ذخائر اہم ہیں, جغرافیائی پوزیشن بھی اہم ہے, آب و ہوا کے لحاظ سے محل وقوع بھی اہم ہے, یہ سب چیزیں اہم ہیں, لیکن سب سے اہم چیزوں میں سے ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل فرد ہے. ذہین فرد کو ایک عظیم ثروت سمجھنا چاہیے. جب ہم اسے ایک عظیم ثروت سمجھیں گے تو اس کی تیاری کے لیے کوشش کریں گے. یہ ایک بات ہوئی. اسے کھو دینے کے خسارے کو محسوس کریں گے اور اسے حتی المقدور روکنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں گے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ ایک اہم اور بڑا سرمایہ ہے, تو اسی کے حساب سے اس کے ساتھ ہمارا رویہ بھی ہوگا. لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے, سبھی کو سمجھ لینی چاہیے کہ ملک کے ذمہ داروں اور ملک کے عمومی ماحول میں با اثر افراد کو بھی سمجھ لینا چاہیے. سبھی کو سمجھ لینی چاہیے ملک کے ذمہ داروں اور ملک کے عمومی ماحول میں با اثر افراد کو بھی سمجھ لینا چاہیے. علمی اور سائنسی لحاظ سے غیر معمولی صلاحیت کا حامل شخص اور بنیادی طور پر یونیورسٹی ملک کی ترقی و پیش رفت کے ارکان میں ہے, یعنی ملک کی پیش رفت کا ایک اہم ستون یونیورسٹی ہے. اور یونیورسٹی میں بھی علمی اور سائنسی لحاظ سے غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر, صرف کل پرسوں کی بات نہیں, مختلف موقعوں پر یونیورسٹی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کلاسوں میں چھٹی ہو جائے, بچے کلاسوں میں نہ جائیں, ٹیچر نہ جا پائیں, ان سب کی وجہ یہی ہے کیونکہ یونیورسٹی کا بنیادی کردار ہے. وہ شخص جو پروفیسر کو ٹیلی فون پر دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ گئے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا, پتہ نہیں وہ اصل آدمی ہے بھی یا نہیں. سب سے اہم وہ آدمی ہے جو پردے کے پیچھے ہے. یہ اس لیے ہے کہ یونیورسٹی اہم ہے. ملک کی پیش رفت کے لیے یونیورسٹی شہرک کی حیثیت رکھتی ہے. یونیورسٹی کو جتنا روک سکیں, بند کر سکیں, اس میں تخریب کاری کر سکیں, اسے ناقص بنا سکیں, اتنا ملک اور ملک کی پیش رفت کے دشمنوں کے لیے غنیمت ہے. بنابراہ یونیورسٹی ملک کی پیش رفت کے ستونوں میں سے ایک ہے. یونیورسٹی سامراج کے تسلط کے مقابلے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے. دنیا کی بڑی مزدور طاقتوں کا ہدف تسلط جمانا کس چیز کے ذریعے؟ کبھی ہتھیار کے ذریعے, کبھی فریب کے ذریعے, کبھی علم و سائنس کے ذریعے. علم و سائنس کے ذریعے بھی وہ تسلط حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یونیورسٹی تسلط کو روکتی ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ ملک کی علمی سطح کو بلندی پر پہنچانے میں کامیاب ہو گئے, تو آپ نے دشمن کے تسلط کے مقابلے میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی. تو یہ ذہین اور علم و سائنس اور یونیورسٹی کے غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد کے بارے میں ایک نقطہ ہے. ایک اور دوسرا اہم نقطہ کہ ذہین افراد کے وجود میں آنے میں ایک عنصر اس کی فطری صلاحیت ہے. اچھی سوچ, اچھا ذہن, اچھا دماغ, اور یہ خداداد صلاحیت ہے. یہ کسی اور کا کام نہیں ہے, اسے خدا نے عطا کیا ہے. اب خدا نے کس وجہ سے عطا کیا یہ الگ بحث ہے. خداوند عالم نے اس ذہین شخص کو مضبوط دماغ, اچھی سوچ, ضروری تیاری کھلی آنکھ عطا کی ہے۔ یہ ایک عنصر ہے، کسی کے ذہین بننے کے لیے دوسرا عنصر اس کی اپنی کوشش اور محنت ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ خداداد صلاحیت ہے لیکن وہ کام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے اور کہیں نہیں پہنچ پاتے۔ نہ وہ خود ترقی کرتے ہیں اور نہ ہی ملک کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ کم نہیں تھے، اس وقت بھی ہیں، ماضی میں تو کہیں زیادہ تھے۔ تو ذہین افراد کے وجود میں آنے کا دوسرا عنصر خود اس سے متعلق ہے، کام، کوشش، محنت، مسلسل کوشش وغیرہ، یہ دو عناصر ہوئے۔ ایک تیسرا عنصر بھی ہے جسے میں بعد میں عرض کروں گا، اپنی اسی تقریر میں بعد میں عرض کروں گا۔ خیر، ان عناصر سے تشکیل پانے والا یہ ذہین فرد اپنی ذاتی صلاحیت کو سامنے لائے اور کوشش کا موقع حاصل کرے۔ اس کے لیے ایک اہم چیز راستے کا ہموار ہونا ہے۔ ذہین فرد کی کوشش کے لیے راہ ہموار ہونا یہ بہت اہم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فرد ذہین ہے، کام کے لیے تیاری بھی رکھتا ہے لیکن اس کے لیے راہ ہموار نہیں ہوتی۔ تو یہ جو راہ ہموار کرنے کی جو بات ہم نے کی وہ شاہی دور میں نہیں تھی، شہنشاہیت میں نہیں تھی، اگر تھی بھی تو طاغوتی حکومت کی پالیسیوں میں اسے چندہ حیثیت حاصل نہیں تھی، یعنی راہ ہموار نہیں تھی۔ اچھی صلاحیت لیاقت والے بہت سے لوگ تھے، کوشش کے لیے تیار بھی تھے، کوشش کرتے بھی تھے لیکن انہیں دبایا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے راہ ہموار نہ ہوتی تھی بلکہ انہیں دبانے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ طاغوتی حکومت کے دور میں کچھ اس طرح سے تھا۔ انقلاب اسلامی کی برکت سے راہ ہموار ہوئی۔ دیکھیے، میں یہ بات کھل کر اور پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ میں انقلاب کے آغاز سے طلبہ، یونیورسٹی کے طلبہ، تہران یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ موجود رہا ہوں، پروفیسروں اور اسٹوڈنٹس وغیرہ کے ساتھ مسلسل میری نشست و برخاست رہی ہے۔ اس لیے میں پورے وثوق اور ٹھوس دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی انقلاب نے ذہین افراد کے پھلنے پھولنے کی راہ کو ہموار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت ملک کے کس حصے میں یونیورسٹی نہیں ہے۔ کچھ دوستوں نے گلہ کیا کہ کچھ جگہوں پر غیر ضروری یونیورسٹی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم یونیورسٹی بنانے کا مہلک تو موجود تھا، یہ بہت اہم ہے۔ ملک میں ہر جگہ یونیورسٹی موجود ہے، بعض دور دراز کے شہروں کی یونیورسٹیاں بڑی نمایاں یونیورسٹیاں ہیں، انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بڑے اچھے پروفیسرز، نمایاں پروفیسر فلاں دور دراز شہر کی یونیورسٹی میں موجود ہیں، اس طرح کے افراد کو ہم جانتے ہیں۔ لہذا یہ تو یونیورسٹیوں کے پھیلاؤ سے متعلق بات تھی۔ اس کے بعد یونیورسٹیز سے متعلق افراد کی تعداد میں اضافہ، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا پروفیسر۔ ملک میں یونیورسٹیوں کے طلبہ کی تعداد، یہ بات میں نے بارہا کہی ہے لیکن اس وقت صحیح تعداد یاد نہیں ہے، جب میں نوٹ لکھ رہا تھا اس وقت ماخذ میرے پاس نہیں تھے، تقریباً 25 گنا بڑھ چکی ہے۔ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس 25 گنا بڑھ چکے ہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ پروفیسر انقلاب اسلامی کے ابتدائی برسوں میں سن 1970-71 میں جب ہم یونیورسٹی کے مسائل کے بارے میں بحث کرتے تھے، جیسا کہ میرے ذہن میں ہے، تقریباً 5000 پروفیسر اکیڈمک بورڈ کے اراکین میں شامل تھے اور اس وقت 1,00,000 سے زیادہ ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ ملک کی آبادی دگنا سے کچھ زیادہ ہوئی ہے لیکن یہ تعداد 20 گنا ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں اہم ہیں، یہ اعداد و شمار بہت کچھ کہتے ہیں، واضح طور پر کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی نے کیا کیا ہے۔ ملک میں تحقیقی مراکز کی جو تعداد ہے، تھنک ٹینکس، انسٹیٹیوٹ، ریسرچ سینٹر، ملک کی بہت سی جگہوں پر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ملک میں علم و سائنس کا یہ فروغ بہت گراں قدر چیز ہے۔ یہ ذہین افراد کو پروان چڑھانے کے راستے ہیں، ذہین افراد کو وجود میں لانے کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ البتہ ہمیں یونیورسٹیوں کے متعلقین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ہمیں مغرب والوں کا محتاج نہیں بننے دیا، کیونکہ جب کسی ملک میں یونیورسٹی موجود ہو لیکن استاد نہ ہو تو جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں باہر سے پروفیسر لے آئیں، لیکن ہماری یونیورسٹیوں کے لوگوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، انہوں نے پروفیسرز تیار کیے۔ اس وقت شاید آج کے 90% پروفیسر وہ ہیں جن کی ٹریننگ خود ہماری یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے ہی کی ہے، انہوں نے یہ کام انجام دیا، محنت کی۔ اسلامی جمہوریہ چاہتی تھی کہ یونیورسٹی وسعت والی ہو، مضبوط ہو، الحمدللہ یہ کام انجام پایا۔ یونیورسٹی نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور خود کو فروغ دیا، لہذا یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں بغیر کسی مبالغے کے کہنا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیز کے غیر معمولی صلاحیت والے افراد ایران کی سربلندی اور فخر کا باعث بن گئے ہیں۔ آپ ذہین افراد کی جوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے پہلے بھی اور آپ سے پہلے والی نسلوں میں بھی ان 40 برسوں میں بہت سے ذہین افراد رہے ہیں جنہوں نے ملک کو سربلندی عطا کی۔ ہمارے سائنسدان اور دانشور جس میدان میں بھی اترے، اس میں انہوں نے ایسا کام کیا کہ دنیا کے علمی و سائنسی حلقوں نے ان کی تعریف کی۔ میں یہاں پر کچھ نمونوں کا ذکر ضرور کروں گا، البتہ آپ سب ان باتوں کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر رویان انسٹیٹیوٹ کی تحقیقات اور کارنامے صرف اسٹیم سیلز کے مسئلے میں ہی نہیں بلکہ زندہ جانور کی کلوننگ میں بھی دنیا میں لگ بھگ بے نظیر چیز تھی، یہ کام انجام پایا اور اس زندہ جانور کو میں نے خود دیکھا۔ یہ سنی ہوئی بات نہیں، میں نے جا کر کلوننگ سے وجود میں آنے والے اس جانور کو دیکھا۔ ایک ہی جانور نہیں تھا، کئی جانور تھے، یہ ہم نے دیکھے۔ یہ کوئی چھوٹا یا معمولی کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کاظمی آشتیانی کو غریق رحمت کرے جنہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی، اور پھر ان کے بعد وہ لوگ جو اب بھی ہیں اور جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، یہاں تک پہنچایا۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ۔ بائیو کیمسٹری میں پیش رفت اور اس موضوع میں یونیسکو کے سیٹ کا حصول، خود انہوں نے اعتراف کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان عالمی سیٹوں کے سلسلے میں ہمارے دشمنوں کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، در اندازی کرتے ہیں، ایران کو سیٹ حاصل کرنے نہیں دیتے، اسے رکن بننے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد نے یہ سیٹ، یہ کامیابی حاصل کی۔ یا ایک اور دوسرا نمونہ، خلا میں سیٹلائٹ لانچ کرنا ہے، یہ صلاحیت صرف کچھ ہی ملکوں کے پاس ہے، تمام ممالک اس کے حامل نہیں ہیں۔ بہت سے ملکوں کے سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں لیکن خود ان کے نہیں ہیں اور خود انہوں نے لانچ نہیں کیے ہیں۔ جو ممالک خود لانچ کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم ابھی اس راہ میں تھوڑے پیچھے ہیں، لیکن ہم نے سیٹلائٹ لانچ کیا ہے، ہم اس میں کامیاب رہے ہیں، ہمارے سائنسدانوں نے اس پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ تہران یونیورسٹی میں انسان نما ریبوٹس، یہ بہت اہم بات ہے، ہم انہیں کیوں نظر انداز کریں؟ ایٹمی صنعت میں اہم اور بنیادی کارنامے، اس ایٹمی صنعت کی داستان بہت طویل ہے، اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن اس وقت انہیں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے ایٹمی صنعت میں بنیادی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، ہم ہتھیار اور بم وغیرہ بنانے کے سلسلے میں کوشاں نہیں ہیں، لیکن خود اس صنعت کی بہت سی برکتیں ہیں جنہیں حاصل کرنے میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ البتہ آج دنیا بھر میں جن کے پاس ایٹمی صنعت ہے، پہلی بار بنانے والوں کے علاوہ، کہ ایٹمی صنعت ہٹلر کے زمانے میں جرمنی کی تھی اور پھر امریکیوں نے ان سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی، اور بعض دیگروں نے طرح طرح کی سائنسی چوریاں کر کے امریکہ سے حاصل کیا، پھر اس ملک نے اپنے ہم فکر ملکوں کو دیا، اس ملک نے کسی دوسرے ملک کو دیا۔ جن کے پاس ایٹمی سائنس ہے انہوں نے اسے اس طرح سے حاصل کیا ہے، لیکن ہم نے اس طرح سے حاصل نہیں کیا، البتہ وہ انتہائی ناقص ابتدائی بیک گراؤنڈ باہر کا تھا، وہ بہت ہی کم اہمیت والی چیزیں تھیں۔ لیکن جو کام انجام پایا ہے، ملک میں انجام پایا ہے، ملک کے افراد نے انجام دیا ہے، وہ ایرانی ذہین افراد نے کیا ہے، وہ کام ایرانی ذہانت نے ایرانی طاقت اور امید کے ساتھ انجام دیا ہے۔ میزائل اور ڈرون کے پیش رفتہ پارٹس کی تیاری، کہ اب سے کچھ سال پہلے تک یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فوٹو شاپ تصویریں ہیں، جب ان کی تصویریں شائع ہوتی تھیں تو یہ کہتے تھے کہ یہ ڈرون فوٹو شاپ ہیں، فوٹو شاپ کا کمال ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایرانی ڈرون بہت خطرناک ہیں، کیوں فلاں کو بیچتے ہیں، فلاں کو دیتے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جو ایران کی غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد نے انجام دیے ہیں. یہ ملک کے لیے عزت و افتخار کا باعث ہیں. پیچیدہ ویکسینوں کی تیاری، خاص طور کرونا وغیرہ کی ویکسین، یہ بھی ہمارے پاس کم نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ایرانی ذہین افراد نے ملک کو عزت و سربلندی عطا کی ہے، فخر عطا کیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد ہیں اپنی قدر سمجھیں، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی قدر سمجھیں. میں تو آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، خدا کرے کہ ہم آپ کی کچھ مدد کر سکیں. اور اب وہ تیسرا عنصر، میں نے دو عناصر بیان کر دیے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک تیسرا عنصر بھی ہے، ذہین ہونے، ذہین بننے اور ذہین سمجھے جانے کے لیے. وہ تیسرا عنصر کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت الہی اور توفیق. یعنی یقینی طور پر آپ کو ذہین بننے اور ذہین قرار دیے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت الہی کی ضرورت ہے. صرف یہ بات انسان کو ذہین اور غیر معمولی نہیں بناتی کہ اس میں غیر معمولی صلاحیت موجود ہو، وہ اس صلاحیت کو استعمال بھی کرے. ممکن ہے کہ کوئی بہت ہی ذہین اور چالاک زیرک انسان ہو اور اپنی اس چالاکی اور ذہانت کو مالی بدعنوانی کے لیے استعمال کرے. استعمال کرتے ہیں، ایسا آپ نے دیکھا ہے، یا پھر چوری کے لیے استعمال کرے. کیا یہ ذہین ہے؟ نہیں، یہ چور ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ ذہین نہیں ہے. ذہین وہ ہوتا ہے جو حقیقی معنی میں برگزیدہ، انتخاب شدہ اور چنا ہوا ہو. ذہین یعنی منتخب شدہ، ذہین یعنی برگزیدہ اور ممتاز. یہ چالاک چور جو گاڑیوں کے مختلف طرح کے اور پیچیدہ تالے کھول لیتا ہے اور گاڑی کو چرا کر لے جاتا ہے، کیا یہ ممتاز انسان ہے؟ نہیں، یہ چور ہے، یہ ذہین نہیں ہے. غیر معمولی صلاحیت کا حامل ذہین فرد وہ ہے جو اللہ کی توفیق سے اپنا کام کرے، ہدایت الہی کے ساتھ اسے آگے بڑھائے. میں اس چور اور اس فراڈی انسان کے مسئلے کو تھوڑا وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا. میں کہتا ہوں کہ جو شخص فزکس کے علم میں ذہین بن جاتا ہے، ایٹم بم تیار کرتا ہے، ایسا شخص ہماری نظر میں ذہین نہیں ہے. وہ شخص جو علم کیمیا کو استعمال کر کے مسٹرڈ گیس اور کیمیکل گیس بناتا ہے جو انسان کو عمر کے آخری حصے تک پریشانی میں مبتلا رکھتی ہے، وہ ذہین نہیں ہے. جو شخص ریاضیات اور مثال کے طور پر پیش رفتہ انجینئرنگ کے ذریعے خلا کے ماحول پر قبضہ کر لیتا ہے، بہت اوپر کی فضا پر بھی اور لوگوں کی زندگی کے ماحول پر بھی، یعنی جب آپ اپنے گھر کے اندر بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کوئی اجنبی کان آپ کی باتیں سن رہا ہے. صرف موبائل فون ہی نہیں، بہت سے دوسرے طریقے بھی موجود ہیں. یہ سب ذہانتیں نہیں ہیں. یہ جو علم و دانش سے اس طرح غلط فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ذہین ہرگز نہیں ہے. استکبار کے دور میں مغرب والوں نے پہلے پرتگال اور اسپین وغیرہ سے شروع ہوا، پھر رفتہ رفتہ دوسری جگہوں تک پہنچ گیا، جیسے ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور فرانس. دوسروں سے پہلے ہتھیار بنانے میں کامیابی حاصل کی، یعنی 17ویں اور 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب نے جو اولین کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ پیش رفتہ ہتھیار بنائے. ان پیش رفتہ ہتھیاروں سے ان لوگوں نے دوسرے ملکوں پر قبضہ کیا، ہندوستان پر، اتنی عظمت والے اس ملک پر جس کا رقبہ جزیرہ برطانیہ سے دسیوں گنا زیادہ تھا. البتہ صرف ہندوستان نہیں، آج کے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یعنی بر صغیر ہند پر قبضہ کر لیا. اس کے اطراف کے ممالک جیسے یہی میانمار وغیرہ پر قبضہ کیا، ان ممالک کی قومی صنعتوں کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نہرو کی کتاب تاریخ عالم کی جھلکیوں کو پڑھیں، افسوس کہ آپ لوگ کتاب کم پڑھتے ہیں. کتاب تاریخ عالم کی جھلکیاں نہرو کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح انگریز ہندوستان میں آئے اور انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے. میں نے حال ہی میں ایک کتاب دیکھی جسے ہمارے ہی مصنفین میں سے ایک نے لکھا ہے، میں انہیں قریب سے نہیں جانتا. اس کتاب کا نام ہے استکبار کی تاریخ، 100-150 صفحوں کی 15-16 جلدیں ہیں. اس کتاب میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ سامراج کس طرح بر اعظم امریکہ اور بر اعظم ایشیا میں ان ملکوں کی دولت و ثروت کو غارت کرنے، خود کو مالدار بنانے میں کامیاب ہوا. برطانیہ مالدار نہیں تھا، فرانس مالدار نہیں تھا، یورپی ممالک مالدار نہیں تھے لیکن دوسرے ملکوں کی دولت پر قبضہ کر کے مالدار بن گئے۔ تو ان ملکوں نے ہتھیار کے ذریعے یہ سارے کام کیے۔ صحیح بات ہے کہ ان کے ذہن بہت تیز تھے، چالاک تھے، انہوں نے بہت کوشش بھی کی، رسک لینا جانتے تھے۔ یہ یورپ والوں کی اچھی خصوصیات ہیں، لیکن ان خصوصیات سے انہوں نے کیا کیا؟ دنیا میں تسلط پسندانہ نظام کا قیام۔ تسلط پسندانہ نظام آج دنیا کی بڑی بلاؤں میں سے ایک ہے، جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ ختم ہو کر رہے گی۔ تسلط پسندانہ نظام ہے۔ تسلط پسندانہ نظام یعنی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک وہ جو تسلط قائم کرے اور دوسرا وہ جس پر تسلط قائم کیا جائے۔ کچھ لوگ طاقت کے ذریعے پوری دنیا پر حکمرانی کریں اور دوسرے ممالک مختلف ناموں پر ان کی اطاعت کریں، یہ تسلط پسندانہ نظام ہے۔ اس تسلط پسندانہ نظام کو یورپ کی علمی و سائنسی ترقی نے وجود ادا کیا۔ تو اس اخلاقی پیمانے کے اعتبار سے یہ لوگ ذہین نہیں کہے جا سکتے۔ اخلاقی پیمانے کے اعتبار سے ذہین وہ باصلاحیت محنت کرنے والا اور کوشش کرنے والا انسان ہے جو الہی ہدایت سے بہرہ مند ہو۔ کبھی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہدایت الہی ہے، لیکن وہ ہدایت الہی ہوتی ہے۔ وہ حیرت انگیز لمحات جن میں کسی حقیقت تک دنیا کے بڑے بڑے منکشفین کی رسائی ہوئی، وہ خدا کا کام ہے اور یہی ہدایت الہی ہے۔ کوئی قوت کشش ثقل کا انکشاف کرتا ہے، کوئی جراثیم کا انکشاف کرتا ہے، یہ سب کچھ الہی ہدایت ہے۔ تو الحمدللہ آپ عزیز جوانوں کے دل آلودہ نہیں ہیں۔ آپ نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے نوجوان سے کچھ خطائیں ہو جائیں، لیکن آپ کے دل پاکیزہ ہیں، آپ کے ضمیر روشن ہیں، شفاف ہیں۔ آپ اس ہدایت الہی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ حقیقی معنی میں ذہین بن سکتے ہیں، یعنی باصلاحیت، کوشش اور محنت کرنے والے، اللہ کی توفیق اور ہدایت الہی کے حامل۔ یقیناً وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبِهِ، ایمان اپنے ساتھ ہدایت لاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ذہین اور غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد کے بارے میں تھیں۔ جہاں تک ذہین افراد سے توقع کی بات ہے تو ہمیں آپ سے کچھ توقعات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو اختصار سے عرض کروں۔ سب سے پہلی توقع یہ ہے کہ خداوند متعال نے آپ کو جو غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے، یہ صلاحیت آپ کی ذاتی استعداد ہے، اسے قومی صلاحیت میں تبدیل کر دیجئے۔ الحمدللہ آپ کے بیانات میں یہ باتیں موجود تھیں کہ ذہین افراد کو اپنی اس ذاتی صلاحیت کو قومی توانائی میں بدلنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت اور یہ توانائی وہ ملک کے مسائل کے حل میں استعمال کرے۔ ہمارے بہت سے مسائل ہیں۔ یہاں آپ نے کچھ مسائل کا ذکر کیا، معدنیات کے بارے میں آپ نے بیان کیا، نقل و حمل کے بارے میں بات کی، اسپیس کے بارے میں بات کی، یہ ملک کے اہم مسائل ہیں۔ اپنی صلاحیت کو ان مسائل کے حل کے لیے استعمال کیجئے۔ افسوس کہ کچھ لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ بعض ذہین غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد، جو تشریح ہم نے کی اس کے مطابق شاید ان کے لیے ذہین لفظ کا استعمال صحیح بھی نہ ہو، یہاں پہ پرورش و پروان چڑھتے ہیں اور پھر جب پھل دینے کا وقت آتا ہے تو دوسروں کو جا کر پھل دیتے ہیں، ستم بالائے ستم، اور کبھی تو وہ دوسرا دشمن ہوتا ہے، دشمن کو پھل دیتے ہیں، اور کبھی جا کر دوسری اقوام پر قبضے اور اقوام سے دشمنی کے لیے عالمی استکبار کا ہتھکنڈا بن جاتے ہیں، اس کا حربہ بن جاتے ہیں، اس کا ہتھیار بن جاتے ہیں، مہرہ بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں، البتہ آخر میں انہیں کچھ خاص حاصل نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں جو لوگ اس طرح اپنے لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ذہین افراد کو اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری جگہوں پر نہ جائیں، وہاں جا کر تعلیم حاصل نہ کریں، فلاں اچھی یونیورسٹی یا فلاں اچھے انسٹیٹیوٹ میں نہ جائیں، نہیں، ضرور جائیں، بے شک جائیں، لیکن اپنے لوگوں کے لیے جائیں، واپس آ کر اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے جائیں۔ دوسروں کا مہرہ اور دوسروں کا حربہ اور دوسروں کے لیے ہتھیار نہ بن جائیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ذہین لوگوں کو اپنے ضمیر اور خدا کو مد نظر رکھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ذہین لوگوں سے ایک اور توقع یہ بھی ہے کہ وہ غفلت نہ کریں۔ یہاں دو طرح کی غفلت پائی جاتی ہے، ایک اپنی صلاحیت کی طرف سے غفلت ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیت کی طرف سے غفلت برتیں گے تو پھر کوشش اور محنت نہیں کریں گے۔ ہمارے بعض ذہین افراد جب ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں، یہ ناشکری ہے، یہ غفلت ہے۔ کوشش کیجئے، آگے بڑھتے رہیے جتنا ممکن ہو سکے، محنت جاری رکھیے جس طرح سے بھی ممکن ہو، اپنی لیاقت سے جو لامتناہی ہے۔ غفلت نہ کیجئے، صلاحیت اور لیاقت ختم نہیں ہوتی، یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی اس غیر معمولی صلاحیت سے جتنا زیادہ استفادہ کریں گے یہ چشمہ آپ کے اندر اتنا ہی زیادہ ابلے گا۔ آپ زیادہ ذہین ہوتے جائیں گے، آپ جتنا زیادہ کام کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تھکے نہیں، رکے نہیں، نقصان دہ تفریحوں میں نہ پھنس جائیں۔ نقصان دہ تفریحات بھی پائی جاتی ہیں، یہ غفلت ہے، چاہے سائبر اسپیس میں ہو یا کہیں اور، ان تفریحوں کے قیدی نہ بن جائیں۔ دوسری غفلت ملک کی ضروریات سے غفلت ہے۔ آپ حضرات آئے اور آپ میں سے ہر ایک نے اپنے سبجیکٹ اور کام کے بارے میں بتایا، بہت اچھی بات ہے، آپ کی معلومات بھی بہت اچھی ہیں، ہم استفادہ کریں گے۔ لیکن کیا دوسرے سبجیکٹس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ کیا ملک کی غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد ملک کی عظیم اور وسیع گنجائشوں سے مطلع ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، یعنی میں جانتا ہوں کہ سب مطلع نہیں ہیں، اکثریت اس چیز سے مطلع نہیں ہے۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ ہم ہتھیاروں کے لحاظ سے امریکہ کے مقابلے میں صفر ہیں۔ وہ مثال کے طور پر ایک گھنٹے میں ہمیں فلاں چوٹ پہنچا سکتا ہے، فلاں تباہی برپا کر سکتا ہے۔ میں نے یہاں کہا تھا کہ ایک ٹور آرگنائز کیجئے، یہ حضرات جائیں اور جا کر ہمارے فوجی ہتھیاروں کو، فوجی صلاحیتوں کو، ہماری اسلحہ سازی کی سندوں کو دیکھیں تاکہ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں۔ ایسا ٹور آپ سب کے لیے بھی ہونا چاہیے، اہم کاموں میں سے ایک یہ ہے۔ میرے خیال میں حکومت کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے کا کام ایک یہ بھی ہے، نوجوانوں کو ان چیزوں سے مطلع کیجئے جو ملک میں پائی جاتی ہیں، وہ گنجائشیں جو موجود ہیں، وہ بے شمار کام جو انجام پا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان سے مطلع نہیں ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو ان گنجائشوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس احمق شاہ کی طرح، شاہ کو بتایا گیا کہ تیل کے نام کا ایک منحوس اور کالا بدبودار مادہ کسی جگہ پر ابلنے لگا ہے، یہ بیچارے غیر ملکی آ کر اسے لے جانے کو تیار ہیں، تو کیا انہیں یہ لے جانے دیں؟ اس نے بھی کہا، ٹھیک ہے لے جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اس وقت ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں نیوکلیئر صنعت کے نام کی ایک مشکل اور انتہائی سخت چیز پائی جاتی ہے، اسے ختم کریں اور جان چھڑائیں، یہاں رہنے نہ پائے۔ یہ باتیں کہتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا نیوکلیئر صنعت اور ایٹمی توانائی سے منہ موڑ چکی ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ وہ لوگ روز بروز اپنے ایٹمی مراکز کو، فوجی مراکز کو نہیں بلکہ صنعتی مراکز کو بڑھاتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر ہم نے ایٹمی صنعت کو اس وقت شروع نہیں کیا ہوتا جب ہم نے شروع کیا تھا، اب اسے برسوں گزر چکے ہیں، تو ہم 10 سال بعد اس میدان میں داخل ہوتے اور 30 سال بعد نتیجہ حاصل کرتے۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی ملک نظر انداز کر سکے۔ خیر، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ ایک دوسری غفلت دشمن سے غفلت ہے۔ ہمارے غیر معمولی صلاحیت کے ذہین افراد کو دشمن کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دشمن کبھی ایک علمی اور سائنسی شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے، مجھے خبر ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اندازہ اور تجزیہ نہیں ہے بلکہ ٹھوس اطلاعات ہیں۔ ہمارے پروفیسروں کو اور کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو یہ جو باہر کے علمی اور سائنسی سینٹر دعوت دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے مراکز اپنے اکیڈمک بورڈ میں جن ارکان کو شامل کرتے ہیں وہ CIA، موساد اور ایسی ہی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو علمی اور سائنسی چہرے کا ماسک لگا لیتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اب یہ رابطہ آگے چل کر کہاں پہنچے گا یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا کم ترین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہ بھی ملا سکیں، اسے فریب نہ بھی دے سکیں، تو کم از کم اتنا تو کر ہی دیتے ہیں کہ اس کا ذہن بگاڑ دیں۔ لہذا دشمن اس طرح سے میدان میں وارد ہوتا ہے، اپنے آپ کو با ادب دکھاتے ہیں، ذہین ظاہر کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں فریب دے رہے تھے۔ متعلقہ اداروں سے ذہین افراد کے سلسلے میں ہمیں جو توقعات ہیں وہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو حمایت۔ اداروں سے ہمیں توقع ہے کہ وہ غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد کی حمایت اور مدد کرے۔ یہ حمایت اور مدد ہمیشہ پیسے دینے کے معنی میں نہیں ہوتی، کبھی پیسے دینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ حمایت عاقلانہ، منطقی اور مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام پانی چاہیے۔ حمایت اور مدد کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ چاہے وہ ذہین افراد ہوں جس نے ایران میں تعلیم حاصل کی ہو، چاہے وہ ذہین فرد جس نے دوسرے ملک میں پڑھائی کی ہو، ایسے افراد ہیں اور کم تعداد میں ایسے ذہین نہیں ہیں جنہوں نے غیر ممالک میں تعلیم حاصل کی ہے، کوئی مقام حاصل کیا ہے اور پھر ایران واپس آ گئے ہیں، دو توقع رکھتے ہیں۔ ان کی ان دو توقعات کو پورا کریں۔ ان کی ایک توقع ان کے علم کے لحاظ سے انہیں روزگار فراہم کرنا ہے، ان کی دوسری توقع تحقیقات کو جاری رکھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر کے علمی و سائنسی مراکز سے رابطہ، یہ ہمارے غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد کی دو توقعات ہیں۔ یہ کوئی بڑی توقع نہیں ہے۔ مجھے اطلاع ہے کہ کوئی ذہین شخص یونیورسٹی کے اکیڈمک بورڈ میں آنا چاہتا ہے لیکن مختلف طرح کے ہیلو بہانوں سے اسے روکا جاتا ہے اور اکیڈمک بورڈ میں نہیں آنے دیا جاتا۔ کیوں؟ کیوں آپ اس ذہین شخص سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہمارے بعض ذہین افراد نے، بڑے اہم اور ممتاز افراد نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے اور وہ اس امید کے ساتھ یہاں آئے کہ کام کریں گے، لیکن اس طرح کے برتاؤ کے سبب وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو زندگی گزارنا مشکل ہے، میں ایسے نوجوانوں سے کیا توقع رکھ سکتا ہوں؟ حمایت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ سلسلے میں ہم جتنا بھی خرچ کریں گے وہ خرچ نہیں ہے، سرمایہ کاری ہے۔ محترم وزراء ضرور اس سلسلے میں کام کریں۔ غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد کو یونیورسٹی کی طرف سے مایوس نہ ہونے دیں، کم از کم اتنا تو کریں کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، اپنے لیے ایک پوزیشن بنا لے۔ بعض لوگ ذہین افراد کے بارے میں کام کرنے کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ذہین افراد کا ورد کرتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ذہین افراد کو مایوس کر دیتے ہیں، نا امید کر دیتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اور میرے خیال میں دنیا کے علمی و سائنسی مراکز سے رابطے کے بارے میں وزارت خارجہ سرگرم ہو سکتی ہے، کافی اہم مدد کر سکتی ہے۔ ایک اور چیز کے جس کی توقع کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر معمولی صلاحیت کے ذہین افراد کی پرفارمنس کی کسوٹی کی اصلاح کریں۔ آج پروفیسر اور ذہین افراد کی پرفارمنس کا معیار عام طور پر ان کے ریسرچ پیپرز ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں یہ بات بارہا دوہرا چکا ہوں، معیار مسائل کے حل کو قرار دیں، مسئلہ پیش کریں، اسے حل کرنے کا مطالبہ کریں۔ یہ افراد اور یہ ذہین افراد کا گروہ، یہ ذہین اور ذہین افراد اور ذہین اساتذہ متعلقہ اداروں کے لیے کسی مسئلے کو حل کر کے پیش کریں۔ یہ پروموشن کا معیار ہو، یہ کسوٹی ہو، یہ برتر رینک کی حیثیت سے قبول کی جانے کی کسوٹی ہو، لہذا یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ذہین افراد کو روشن افق دکھایا جائے۔ بعض لوگ غیر معمولی صلاحیت کے حامل افراد کو مایوس کر دیتے ہیں، انہیں تاریک افق دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت کے برخلاف ہے، افق روشن ہے، اسے دکھایا جانا چاہیے، ان کے سامنے رکھنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ پروفیسرز بھی، اعلیٰ تعلیم کے انتظامیہ کے افراد بھی، میڈل والے افراد بھی، میڈیا والے افراد بھی، چاہے وہ قومی میڈیا ہو یا پریس ہو، چاہے وہ قومی میڈیا ہو یا علاقائی پریس ہو، اور صنعت اور نالج بیس کمپنیوں کے مالک بھی۔ جیسا کہ یہاں بھی بعض دوستوں نے کہا کہ غیر معمولی صلاحیت والوں کے لیے ماحول اشتیاق انگیز بنایا جائے۔ آج ذہین لوگوں کو مایوس کرنا اور انہیں مستقبل تاریک دکھانا میرے خیال میں دشمن کی سافٹ وار کا ایک اہم حصہ ہے۔ دشمن کی کوشش یہی ہے کہ ملک کے غیر معمولی صلاحیت والے افراد کو مستقبل تاریک دکھایا جائے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ملک میں کمزور نکات پائے جاتے ہیں، کمزوریوں کا انکار ہرگز نہیں ہے، خامیاں کم نہیں، بہت ہیں، لیکن ان مضبوط پہلوؤں کے ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ دشمن کوشش کرتا ہے کہ ہماری کمزوریوں کے بارے میں مبالغہ آرائی کرے، ہمارے مضبوط پہلوؤں پر پردہ ڈال دے، لہٰذا ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں اس سلسلے میں دشمن کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ہمارے آرائز کا آخری حصہ ہے۔ میں مستقبل کو دیکھنے اور کس طرح اس دید کی اصلاح کی جانی چاہیے، اس سلسلے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انقلاب کے آغاز سے ہی مغرب والے، ویسٹ والے اپنے پروپیگنڈوں میں ہی ظاہر کرتے تھے کہ اسلامی جمہوری نظام جو انقلاب کی وجہ سے وجود میں آیا ہے زوال کی طرف گامزن ہے۔ شروع دن سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نظام زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی کہتے تھے کہ 2 مہینے بعد، کبھی کہتے تھے کہ 1 سال بعد، کبھی کہتے تھے 5 سال بعد، وہ وقت طے کر دیتے تھے۔ افسوس کہ ملک کے اندر بھی کچھ لوگ یا غفلت کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی دشمنی کی وجہ سے اس بات کا پرچار کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اخبار نے، جس کا میں نام نہیں لوں گا، ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا۔ میرے خیال میں اس کی ہیڈنگ بھی بنی تھی، وہ بھی پہلے صفحے کی ہیڈنگ، جس کا عنوان کچھ اس طرح کا تھا، ابھی مجھے صحیح ہیڈنگ تو یاد نہیں، کہ نظام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا، تم خود بکھر رہے ہو، نظام پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ کیونکہ امام خمینی زندہ تھے اور ان کی ہیبت کی وجہ سے نہیں کہا جاتا تھا، جی نہیں، ان کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد سن 1990 میں بعض لوگوں نے، جن میں کچھ اہم لوگ بھی تھے، نظام کے مشہور لوگ اور نظام میں رہ کر کام کر چکے لوگ بھی شامل تھے، ایک بیانیہ جاری کیا کہ نظام سقوط کے دہانے پر ہے، یعنی کچھ ہی دنوں میں کام تمام ہو جائے گا۔ کب؟ سن 1990 میں۔ سن 2003 میں کچھ اراکین پارلیمنٹ نے مجھ بندہ حقیر کو خط لکھا، واقعی ایک غیر منصفانہ خط تھا، بہت غیر منصفانہ۔ انہوں نے کچھ باتیں کہیں، ہم سے کچھ سوالات کیے جن کا جواب خود انہی کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ پارلیمنٹ انہی کے ہاتھ میں تھی، لیکن انہوں نے سوال مجھ سے کیا تھا۔ اس خط کا مضمون و خلاصہ یہ تھا کہ گھٹنے ٹیک دیجئے ورنہ کام تمام ہو جائے گا۔ یہ سن 2003 کی بات ہے، ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ڈٹ گئے اور استقامت دکھائی، اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے دشمنوں کا کام تھا، وہ لگاتار یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں سلسلے میں ہمیں جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حالات کے بارے میں ہمارا تجزیہ کیا ہے، صحیح تجزیہ کریں۔ 2 تجزیاتی نظریے ہیں۔ ایک تجزیاتی نظریہ یہ ہے کہ ہمیں گیر عالمی قواعد کے برخلاف کام کرنا فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ عالمی قواعد ہیں جن کی بنیاد پر حکومتیں تشکیل پائی ہیں، انہیں اقتدار حاصل ہوا ہے، طاقتور اور دولت مند امریکہ انہی قواعد کی بنیاد پر تشکیل پایا ہے، یورپ بھی اسی طرح، دوسرے بھی اسی طرح۔ ان قواعد کے مقابلے میں فضول میں استقامت نہ دکھائیں، فضول میں کھڑے نہ ہو جائیں، ورنہ آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک تجزیہ ہے۔ صرف آج ہی یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 40 سال سے یہ لوگ مسلسل یہی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں وہ دوسروں کو وہم میں مبتلا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں انہیں وہم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں حقیر، ان میں سب سے اوپر خود میں ہوں، کہتے ہیں یہ لوگ وہم میں مبتلا ہیں اور سوچتے ہیں کہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک تجزیہ ہوا۔ دوسرا تجزیہ ایسا نہیں ہے، وہ حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے۔ یہ تجزیہ حقائق کو دیکھتا ہے، وہ بھی صرف اچھے حقائق کو نہیں بلکہ برے حقائق کو بھی دیکھتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی منفی نقاط کا انکار نہیں کیا ہے۔ میں عہدیداروں سے ملاقات میں، ماہ رمضان میں ہونے والی نشستوں میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں، کمزور نکات کی سب سے زیادہ یاددانی کراتا ہوں، انفرادی نشستوں میں تو بہت زیادہ ان کمزور نکات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور میری توجہ ان کمزور نکات کی طرف خاص طور پر مرکوز رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم پیچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم نے قافلے کے آخر سے تیز رفتاری سے بڑھنا شروع کیا ہے، اب قافلے کے آگے چلنے والوں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ابھی ہم پوری طرح سے آگے نہیں پہنچے ہیں، لیکن بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم نے ملک کے مختلف مسائل میں پیش رفت و ترقی کی ہے، علم و سائنس میں ترقی کی ہے، مینجمنٹ میں ترقی کی ہے، کمزوریاں اور کمیاں موجود ہیں، ہمارے بعض عہدیداروں نے، بعض حکومتوں نے کوتاہیاں بھی کی ہیں، یہ سب ہے، لیکن ہمارے قدم انقلابی ہیں، ہماری ترقی انقلابی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران 40 سال پہلے کہاں تھا اور آج کہاں ہے، 20 سال پہلے کہاں تھا اور آج کہاں ہے۔ 4 عشرے گزر جانے کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا تجزیہ حقیقت پسندانہ ہے، مغرب پرستوں اور مغرب والوں کا تجزیہ حقیقت پسندانہ ہے، اور وہ ہم ہیں جو وہم میں مبتلا ہیں، یا نہیں انقلاب اسلامی کا تجزیہ حقیقت پسندانہ ہے اور وہ لوگ وہم میں مبتلا ہیں؟ حقیقت امر یہ ہے، انقلاب اسلامی کا قدم ٹھوس اور مستحکم ہے، آپ نوجوان اس کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ اس وقت آپ غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے افراد کا ایک گروپ ہیں، اور صرف آپ ہی نہیں ہیں، دوسرے ذہین افراد بھی ہیں، بڑے بڑے ذہین، انقلاب پر اعتقاد رکھنے والے، اس راہ پر اعتقاد رکھنے والے، پوری سنجیدگی سے محنت اور کوشش کرنے والے، چار عشرے گزر جانے کے بعد اور اتنی زیادہ دشمنی اور اتنے زیادہ پروپیگنڈے کے بعد، یہ ثابت کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ تجزیہ غلط ہے، اور صحیح تجزیہ انقلاب اسلامی کا تجزیہ ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی راہ پر ثابت قدم رکھ، پالنے والے ہمیں اپنی ہدایت اور اپنی توفیق سے صحیح راہ پر پوری طرح سے گامزن رکھ۔ اے پروردگار، ایرانی قوم کے دشمنوں کو ذلیل و خوار اور ایرانی قوم سے مغلوب کر دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدون مبالغه باید بگیم نخبگان دانشگاهی ما مایه آبروی ایران شده، در هر مسئله ای که دانشمندان ما ورود کردند و متمرکز شدند، کاری کردند که در محافل علمی جهان مورد تحسین واقع شد. حالا من چند نمونه شو اینجا بگم که همتونم میدونید البته. مثلا تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاه رویان، نه در فقط مسئله سلولهای بنیادی، در شبیه سازی حیوان زنده در دنیا یه چیز کمیابی بود. این اتفاق افتاد، اون حیوان زنده رو خود من دیدم، این خب کار کوچکی نبود. اینو رحمت خدا بر کاظمی آشتیانی که این پایه رو او گذاشت، و بعد هم این برادرانی که الان هستن دنبال کردن به اینجا رسیدن. این یه نمونه. دستاوردهای بنیادین در صنعت هسته‌ای، داستان مفصلی است این مسئله صنعت هسته‌ای. ما به مسائل بنیادین در صنعت هسته‌ای دست پیدا کردیم. ما دنبال سلاح و ملاح و بمب و اینا نمیریم، اما خود این صنعت خیلی برکات داره، ما توانستیم دست پیدا کنیم. ساخت تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی، چند سال پیش از این میگفتن که اینا فتوشاپه، حالا میگن که پهپادهای ایرانی خیلی قدرناکه. چرا بکنم کس میتوشید بکنم کس میدید؟ پیشرفت در بیوشیمی و دستیافتن به کرسی یونسکو، یا یه نمونه دیگه انتقال ماهواره به فضا، این مال چند کشوره؟ همه کشورها اینو ندارن. خیلی هم ماهواره در فضا دارن، مال خودشون نیست، خودشون پرتاب نکرد. ساخت ربات های انسان نما در دانشگاه تهران، ساخت واکسن های پیچیده به خصوص واکسن کرونا و امثال اینا، برای ایست که نخبه ایرانی انجام داده. این برای کشور آبروس اینا، من اینا رو میگم برای اینکه شما که نخبه ای قدر خودتون رو بدونید، اونایی هم که بیرون نشستن قدر شما رو بدونن. من بنده که خیلی قدر شما رو میدونم، خدا کنه بتونیم کمکی کنیم بهتون.